ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے لگا دے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لی حاضر ہوں، جس میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات کے ذریعے جو قرآن کریم میں مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان کے متعلق مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مقصد ہمارے سلسلے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی محبت، عظمت مزید پیدا ہو، اس کی تلاوت کرنے کا رجحان بڑھے، جو نہیں پڑھتے وہ پڑھنے والے بنے، جو درست نہیں پڑھتے وہ درست پڑھنے والے بنے۔ اس طرح کے مختلف ہماری نیتیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اتنے مضامین ہیں کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل بھی کرواتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل ہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ابو العباس، اور نام بلیہ، اور ان کے والد کا نام ملکان۔ ان کا نام جو ہے وہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہے احمد۔ خضر ان کا لقب ہے، اور اس لفظ کو تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں، خضر، خضر اور خضر۔ خضر کے معنی سب چیز کے ہیں، یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے سبز گھاس، ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ آپ کا نام بلیہ بن ملکان، اور کنیت ابو العباس جیسے کبھی بیان ہوا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ شہزادے تھے، آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ بزرگان دین فرماتے جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام ان کی ولدیت و کنیت کے ساتھ، یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان، یاد رکھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اب جو حضرت خضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی، اس کے مدنی پھول بڑے وہ سبق آموز ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بھی اس سے فوائد حاصل ہوں گے، اور یہی اصل مقصد بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا، کہ یہ واقعہ ہوا، اس کے کوئی نتائج بھی نکلیں گے۔ تو ہمارے مفسرین جو قرآن کریم کی تفسیر لکھتے ہیں، الحمدللہ پھر یہ اس واقعے سے متعلق جو کچھ مدنی پھول ملتے ہیں، سیکھنے کو ملتا ہے، یہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ پہلا فائدہ یا پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر اختیار کیا، جب آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے علم کا بتایا گیا اور آپ نے اس بات کی تمنا ظاہر کی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو سارا معاملہ آپ کو ارشاد فرمایا کس کس طرح ملاقات ہوگی، تو آپ نے جو سفر اختیار کیا تو اسے پتا چلا کہ علم کے لیے سفر کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عمل سے پتا چلا. تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کا ہے کہ ہم علم کے لیے سفر کریں اور علم کے لیے کوشش کریں علم دین حاصل کرنے کی. اچھا دوسرا مدنی پور یہ کہ استاد کے پاس جانا اور اسے گھر سے نہ بلانا سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب گئے تو یہ بھی ایک پیاری بات ہمیں پتا چلی. علم کی زیادتی چاہنا یہ اس میں یہ بھی مدنی پھول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو علم تھا, اللہ کے نبی تو بہت بڑے عالم ہوتے ہیں, لیکن آپ کو جب ایک زیادہ علم کے متعلق پتا چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا ظاہر کی کہ اور علم میں اضافہ ہو. تو ایک بہتری کی طرف جانا, پروگریسیو مینٹلٹی کا ہونا, یہ بہت پوزیٹیو سائن ہے, بہت اچھی اور خوبصورت اور مثبت علامت ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہم اپنے علم میں زیادتی کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت سو کے لیے اس میں الحمدللہ امید ہے کہ مدنی پھول ہمیں ملے گا, کہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو بس کر دیتے ہیں اور جیسے کہ پڑھ لیا سیکھ لیا سمجھ, ایسا نہیں. علم کی کوئی حد نہیں ہے, علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے, بالکل یہ پڑھتا جائے جتنا مطالعہ کرتے ہیں اتنا علم میں اضافہ ہوتا ہے, علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اچھا استاد کا ادب کرنا ضروری ہے, یہ بھی پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے. استاد کی بات پر اعتراض نہ کرنا, اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے. جہاں تک ہو سکے پیر کامل کے فعل کی تاویل کرنی چاہیے اور اس سے بزدل نہیں ہونا چاہیے جبکہ وہ واقعی پیر کامل اور شریعت کا سچا عامل ہو. یہ بھی اس واقعے سے ہمارے علماء نے لکھا ہے. پیر کا جب پیر عالم ہوگا یہ طے ہے, جو بھی پیر ہوگا نا وہ عالم ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. پیر عالم ہوگا, پیر فاسق کا معلن نہیں ہوگا, یعنی اعلان گناہ کرنے والا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر داڑھی منتا ہو, داڑھی ایک مٹی سے گھٹاتا ہو اور کندھوں سے شانوں سے نیچے بال رکھتا ہو تو ایسا نہیں ہوگا. نمازیں دن دہاڑے قضا کرتا ہو اور بہت سارے ایسے افعال ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں, شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی. اگر ایسا بے پردگی کرتا ہو, نہ محرم عورتوں کے ساتھ بے پردہ ملتا ہو اور نہ محرم عورتیں اجنبی عورتیں اس کا ہاتھ پکڑتی ہوں, اس کا ہاتھ چومتی ہوں, یہ ساری چیزیں ہوں, تو یہ ڈیفینیٹلی بات ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. ایسا شخص پیر کامل نہیں ہوتا, ایسا شخص تو گناہ گار ہے, یہ تو گناہوں میں مبتلا ہے. جو خود ہی راہ سے بھٹکا ہوا ہے وہ کسی کو کیا ہدایت دے گا. پیر تو وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے, مرشد وہ ہوتا ہے جو رشد و ہدایت کا ہمیں درس دیتا ہے اور شریعت اور سنت پر, اسلام و دین پر, قرآن و حدیث پر, بزرگان دین کی سیرت پر چلنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے اور خود چلتا ہے. وہ پیر ہوتا ہے جو خود اس راستے پر چلتا ہے اور ہمیں اس بات کی دعوت ہوتی ہے اور ہم اس کو جو پیر بناتے ہیں کہ میں اس کی پیروی کروں گا, کیونکہ پیر اس کو لیا جاتا ہے جو عالم ہو, فاسق مولی نہ ہو, جس کی میں نے کچھ وضاحت کی. پھر اس کا سلسلہ بغیر منقطع ہوئے, وداؤٹ ڈسکنیکٹ, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہو, جو اس کا جو شجرہ ہے, جو سلسلہ ہے وہ ملتا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو. یہ چار شرائط پوری ہوتی ہیں تب جا کر وہ پیر بنتے ہیں, اور پھر ایسے شخص کی بیعت کرنا یہ جائز ہوتا ہے اور ایسے کی بیعت کرنی چاہیے, بغیر پیر کے نہیں رہنا ہے. بعضوں کو کنفیوژن ہوتی ہے پیری مریدی کے حوالے سے, کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تفاسیر کا قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے اور جب اس کی تفاسیر پڑھیں گے تو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر جو بیعت, جیسے مثال کے طور پر بیعت رضوان کا بیان ہے, تو بیعت رضوان کے بیان کے تحت بھی لکھا گیا کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے آج کے لیے اسی بیعت کا سمجھ سلسلہ ہے. اور ویسے صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی امور پر بیعت کی ہے, بلکہ ایک صحابی کا تو اتنا یہ بھی واقعہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس بات پر بیعت کی ہے کہ میں آپ کی امت کی خیر خواہی کروں گا, یعنی لوگوں کی خیر خواہی کروں گا, خیر خواہی پر بیعت کی تھی. تو بیعت کرنا یعنی بک جانا اور مطلب اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا, اور یہی ہوتا ہے کہ میں اس بزرگ کے پیچھے چلوں گا اور اس کے پھر برکتیں ملتی ہیں, فیوزات ملتے ہیں, اس کی اور بہت سارے فوائد ہیں. نقصان کا تو کوئی پہلو ہے نہیں, نقصان کو گنتی کروا ہی نہیں سکتا, یہ طے. یہ میں آپ کو بالکل بہت واضح طور پر عرض کرتا ہوں. اگر جامع شرائط پیر کامل پیر کا مرید بننے کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا, یہ الگ بات ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا یا کوئی اس کو کنفیوز ہے کہ یار نہیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن کوئی اس کا سائڈ افیکٹ بیان نہیں کر سکتا. اور کنفیوز بھی اس لیے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ علم نہیں ہوتا, معلومات نہیں ہوتی, بزرگان دین کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, تو یہ ہوتا ہے. ورنہ تو آپ بزرگوں کی سیرت پڑھیں گے نا تو آپ کو تقریباً جتنے بزرگ آپ کو ملیں گے ہر کوئی کسی نہ کسی کا مرید ہے, اور ہر ایک مقلد بھی ہے. یہ بھی بتا دو, تقلید بھی ہے, یا کوئی امام اعظم کی تقلید ہوگی, یا امام احمد بن حنبل کی تقلید ہوگی, یا امام شافعی کی تقلید ہوگی, یا امام مالک کی تقلید ہوگی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ. یہ چار مشہور ائمہ کرام ہیں, ان کی تقلید ہوگی, ان کے بتائے ہوئے جو فقہی مسائل ہیں, جو شریعت کا درس انہوں نے دیا, اس کے اوپر وہ چلنے والے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ہمیں مضبوط کرتی ہیں, اسپیشلی جو میں نے کہا کہ تقلید کے ساتھ ساتھ تقلید تو ہونی چاہیے, یہ درست ہے کہ کسی نہ کسی امام, اور ایک تقلید ایک ہی ہونی چاہیے, ورنہ اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے, تو یہ تو نفس کی تقلید ہوگی, یہ کسی امام کی تقلید نہ ہوئی. اور یہ تقلید یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلاتے ہیں, ہم نہیں پڑھ سکتے, ہم نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح پیر و مرشد ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں, ہمارے گناہوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, اپنے نظروں سے, اپنی کمال ہے ان کو نور ایمانی سے وہ اس کو درست کرتے ہیں, اپنے علم سے, اپنے عمل سے, اپنے ساتھ چلنے والوں کے لیے وہ آئینہ بنتے ہیں, مومن مومن کے لیے آئینہ ہے, حدیث پاک میں ہے. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کے علم کو, ان کے عمل کو, ان کے کردار کو, ان کے تقوی کو, ان کی پرہیزگاری کو, تو اس سے آپ کو رغبت پیدا ہوتی ہے, اور اس کی عقیدت چونکہ دل میں ہوتی ہے, اس کی محبت دل میں ہوتی ہے. جب پیر ہوگا, دیکھیں آپ نے پیر کسی کو آپ نے پیر بنایا, آٹومیٹیکلی اس کی عقیدت اور اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب جب جس کی عقیدت اور محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی, اس کی بات ماننے اور اس کے کردار کو فالو کرنے کا آپ کو آٹومیٹیکلی جذبہ ملے گا. یہ نیچرلی بات عرض کر رہا ہوں, اس کو کوئی زیادہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کو فالو بھی کرتے ہیں, اس کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں, اس کی بات ماننے کا آپ کا جی چاہتا ہے. جب آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے, تبھی دیکھیں نا شرط کتنی پیاری رکھی گئی ہیں کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان, اس کے عقائد کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے, فاسق کے مولی نہ ہو کہ خود گناہ کرتا رہو گا تو دوسروں کو ہدایت کہاں سے دے گا, عالم ہو کہ اپنا بھی مسئلہ یہ مطلب کہ درست کر سکے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کی رہنمائی بھی کر سکے. اور علماء کی اپنی اپنی کیٹیگریز ہوتی ہیں, عالم پیر کے لیے جتنا علم ہونا چاہیے اس کی بھی ایک اپنی کیٹیگری ہے. اسی طرح اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقطع نہ ہوتا ہو. چار بڑی قیمتی, اہم ترین اور بڑی فیصلہ کن شرائط ہیں. ان چار شرائط جس میں پائی جائیں گی, اس کے پیچھے چلنے میں راہ ہدایت ہے, وہ انشاءاللہ میں جنت کے راستے پہ لے کر چلیں. جیسے ہمارے میر سنت پیر و مرشد ہیں, میں جن کا مرید ہوں ڈیفینیٹلی میں ان کا تذکرہ کروں گا. اگر آپ اپنے جامع شرائط پیر کے مرید ہیں, ظاہر ہے کہ آپ ان کا تذکرہ کریں گے. خیر, عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک ہو سکے پیر کامل کے فعل کی تاویل کر لیجیے. اب پیر کامل ہیں, کوئی ایسا فعل ہوگا یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس میں پیر کے فعل کی کمزوری نہیں ہوتی, ہمارے ذہن کی کمزوری ہوتی ہے. ہمیں دنیا کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہم یقین کر رہے ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو دوائی دے رہا ہوتا ہے, آپ یقین کر لیں. جب ایک ڈاکٹر کے اوپر آپ کو یقین ہے تو پیر پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے. ڈاکٹر کہے کہ یہ ٹیسٹ کرا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, یہ نہ کھائیں, حلال طیب کھانا کھانے سے ڈاکٹر منع کر دیتا. حلال طیب بھائی سالن نہ کھائیے گا, بھائی سالن حلال طیب میرے گھر میں جو بنتا ہے نہیں کھائیے گا, آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. جب ڈاکٹر کی بات ہم مان لیتے تو پیر کی بات کیوں نہ مانیں؟ وہ اپنی جگہ پر اپنی کوالیفیکیشن کے اندر ہے, وہ وہاں کی اتھارٹی ہے. پیر اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے. ایون کا ڈاکٹر بھی اگر پیر کا مرید ہوگا تو ڈاکٹر بھی پیر کی بات مانے گا. ایون کہ اگر پیر صاحب کی اگر طبیعت میں ناسازی ہو جاتے تو وہ بھی ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں. تو آدمی اپنے سے بڑے کی, اپنے سے زیادہ سمجھدار کی, اتھارٹی کی بات مانتا ہے. تو یوں پھر اس کی بات پر اعتراض کیسے کرے گا؟ اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھ لے کہ اس میں پیر صاحب کے پاس اس کی کوئی دلیل ہوگی, پیر صاحب کے پاس اس کی کوئی وجہ ہوگی جو پیر صاحب نے یہ عمل کیا ہے. مرید کامل بننے کے لیے پیر پر اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. جو پیر پر اعتراض کرتا ہے یا پیر کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی یا سمجھتا ہے یار پیر صاحب نے یہ کیا بول دیا یار ادھر کو بات تھوڑی ہوئی, تو بھائی کمزوری آپ کی عقل کی ہے, آپ کی طریقت میں ہے, آپ کے سمجھ میں ہے, آپ کے فہم میں ہے, آپ کے سوچنے کی صلاحیتوں میں ہے. پیر صاحب تو کامل ہے, اس کے فیصلے میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے فیصلے عین شریعت کے مطابق ہوں, تو اعتراض کس چیز کا؟ اسی طرح علم صرف کتاب سے نہیں آتا بلکہ استاد کی صحبت سے بھی آتا ہے, شیخ کی صحبت سے آتا ہے, یہ بزرگوں کی صحبت سے یہ علم آتا ہے. تو جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں, جیسے ہم آپ کو مدنی مذاکرے کی کئی دفعہ دعوت دیتے ہیں, جب آپ مدنی مذاکرے میں آپ آئیں گے آپ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سیکھنا کتنا اہم ترین عمل ہے کہ بندہ مطلب کہ دس دس سال ہو جائے کتابوں کا مطالعہ کرے تو وہ معلومات حاصل نہیں ہوتی جو دو گھنٹے کے مدنی مذاکرے میں ایک گھنٹے کے مدنی مذاکرے میں. یا آپ دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ مدنی چینل پہ دیکھیں آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ زندگی اتنی گزر گئی ایک آدھے گھنٹے میں وہ بات سمجھا گئے مدنی چینل کے مفتیان کرام جو دعوت اسلامی والے کے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ چند ایک مدنی پھول ہیں جو میں نے آپ کو اگر میں کہوں کہ میں نے مختصر بیان کیے ایک دو کے علاوہ تو شاید میں غلط نہیں ہوں. جی ہاں بڑی تفصیل ہے ہر ہر مدنی پھول کے اندر لیکن یہ کہ ہمارے آگے کا بھی سلسلہ لے کر چلنا ہے تو اللہ کرے کہ ہمارے یہ مدنی پھول آپ کی کسی کام آ جائیں اور آپ اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے استادوں کا ادب کریں استادوں کا احترام کریں اور یہ آپ کو انشاءاللہ ماحول ملے گا دینی معذرت کے ساتھ آپ ماحول دیکھ لیجئے گا. مثال کے طور پر فار ایگزامپل جامعۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے ادارہ ہے جہاں عالم بنایا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ وہاں بھی ہیں جنہیں طلبہ کرام کہتے ہیں اساتذہ وہاں بھی جنہیں آپ ٹیچر کہتے ہیں. آپ آ کر دیکھیں کہ استاد اور طالب علم میں کیسا عقیدت و محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور جا کر یونیورسٹی اور کالج کا حال دیکھ لیجئے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. وہاں پر استاد ٹیچر اسٹوڈنٹ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو پتا نہیں کون سے گروپ میں ہوتا ہے کوئی کون سے گروپ میں ہوتا ہے کوئی کیسے اڑیاں تڑیاں مار رہا ہوتا ہے عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے. بعضوں کو پڑھی نہیں ہوتی کہ استادوں کا کیا اس ٹیچرز کا کیا. میں ٹیچر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی کالجز وغیرہ کے ٹیچر کہلاتے ہیں نارملی طور پر اور جو دینی مدارس ہیں ان میں اساتذہ کرام کہلاتے ہیں علماء ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک علم کا نور ہے قرآن کا نور ہے حدیث کا نور ہے فقہ کا نور ہے. تو علم دین کے اگر آپ استاد ہیں نا تو آپ کی عزت دیکھنے سے تعلق ہوگی. یعنی کہ استاد صاحب جب دور سے آتے ہیں تو طالبہ کرام آگے بڑھتے ہیں کہ ان کے جوتے اٹھا لیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے صدیوں سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. اور یہاں اسکول کالج میں تو استاد صاحب کے بعدوں کا جوتے ہی چھپا لیتے ہوں گے کہ چلو یار استاد صاحب جوتے دیکھتے رہ جائیں. استاد صاحب کے لیے الگ الگ ان کو مطلب کہ تنگ کرنے کے پلاننگ کرتے ہوں گے اور استاد صاحب کو ہیریسمنٹ کرتے ہوں گے پتا نہیں ٹیچرس کو کیا کیا کرتے ہوں گے. وہ تو وہاں مطلب کہ کیا ہوگا بلکہ بعض اوقات تو اس سے زیادہ خرابیاں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر داخل ہیں. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے جو دنیاوی تعلیم کے جو ادارے اور دنیاوی تعلیم کے جو سیکٹر بنے ہوئے ہیں جس قدر وہاں پر خرابیاں اور برائیاں پنپ رہی ہیں. اللہ کی پناہ اسلام و دین کو سمجھنے والا میری بات سے ڈینائی نہیں کرے گا. اسلام کو دین کو قرآن کو حدیث کو حیا کو غیرت کو شرم کو سمجھنے والا یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری بات سے انکار نہیں کرے گا ڈینائی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نہیں رک پاتا نہیں مان پاتا نہیں سمجھ پاتا یہ اس کا ایک اپنا فیل ہے. لیکن غلط کو غلط تو کہیں گے. اگر آپ غلط نہ بھی کہیں گے تو صحیح نہیں ہو جائے گا. میں کالے کو سفید کہوں گا تو کالا سفید نہیں ہو جائے گا کالا کالا ہی رہے گا سفید سفید ہی رہے گا ڈیفینیٹ بات ہے. تو جو خرابیاں ہیں وہ ہیں یہ کئی دفعہ بھی میں نے مرتبہ عرض کی ہے. میں ایک بار پھر اس طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. مجھے نہیں اس بات کا اندازہ کہ میری کوئی بات کوئی بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جائے گی لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کروڑوں کروڑوں نوجوان ان تعلیمی اداروں کی طرف ان کا رخ ہے دوڑے چلے جا رہے ہیں پڑھے چلے جا رہے ہیں. بس ٹیچر ہیں اسٹوڈنٹ ہیں ادارے ہیں ٹیچر اسٹوڈنٹ ٹوٹل پروفیشنل یہ سیٹ اپ ہے. ٹھیک ٹھاک اس کے اندر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ بھی ہے اور اس کے اندر ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک ارننگ ہے کیونکہ کریز ہے پڑھنے کا. لوگ پیسہ دینے کے لیے پیسہ پھینکنے کے لیے تیار ہیں کہ بس کسی صورت ہو جائے. بہت بڑا پروفیشن ہے یہ بہت بڑا پروفیشن ہے اور بہت بڑا گویا کہ ایک طرح سے بزنس ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے احترام کرنے والے اس کے تقدس کو علم کے تقدس کو سمجھنے والے جو قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہے قرآن و حدیث کے تعلیمات کے مطابق ہیں ایسے علم کو سمجھنے والے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوتی ہے اس کا عزت و احترام کرنے والے لوگ بھی ہیں ان کا بالکل انکار نہیں کرتا. لیکن جو کچھ اس تعلیم کے نام پر ہو رہا ہے اس کا بھی آپ میرا خیال ہے انکار نہیں کریں گے. میرے یہ مدنی پھول تو کیا مطلب کہ کیا کوئی تبدیلی سے لے کر آ جائیں گے. خواہش یہی ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں جن میں یہ دنیاوی تعلیم کا جو ایک ایجوکیشن وہ سیکٹر ہیں جو ایجوکیشن ادارے ہیں وہ جو بلورے چلے جا رہے ہیں خدا را ان کے نصاب پر کو دھیان دیں اور اس میں قرآن و حدیث و اسلام و دین کے مطابق تعلیم لے کر آئیں کہ اس کو پڑھنے والے سچے ایماندار اور سچے عاشق رسول مسلمان بنیں. ان کے دلوں میں تمام صحابہ کرام کی محبت ہو، تمام انبیاء کرام کی محبت ہو، تمام اولیاء کرام کی محبت ہو، غوث پاک کی محبت ہو، غریب نواز کی محبت ہو رحمہم اللہ تعالی، اور ہمارے جو اسلامک ہیروز ہیں، جو اسلامک آئیڈیلز ہیں، جو ہمارے اسلامک آئیکنز ہیں، جو ایک نمایاں جنہوں نے کردار ادا کیا، ان کی سیرت ان کو پتہ ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آگے پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں تاکہ یہ باعمل مسلمان بنیں. جب یہ آپ کے تعلیمی اداروں سے فارغ ہوں تو ان کو نماز آتی ہو، ان کو وضو آتا ہو، ان کو غسل آتا ہو. دعوت اسلامی دار المدینہ ایسا ادارہ قائم کر چکی ہے، دعوت اسلامی ایسا ادارہ قائم کر چکی ہے نو ڈاؤٹ. اور الحمدللہ گریجولی بتدریج ہم الحمدللہ بہتری کی طرف بڑھنے کی طرف ہماری سوچ ہے، اور ہم انشاءاللہ چند سالوں میں ہم اس کو ایک ایسا آپ کو کالج جس تک ایسا یونٹ دے دیں گے، بلکہ اللہ نے چاہا تو یونیورسٹی تک آپ کو لے کر جائیں گے کہ رب نے چاہا، رب نے چاہا تو ایک اچھے اور اس طرح کو سمجھنے والے لوگ یہ دعوت اسلامی کے اس پورے سسٹم کو انشاءاللہ کاپی پیسٹ کریں گے، اور ہماری طرف سے اجازت ہوگی. اب لے لیں، ہم نے کون سا کمانے کے لیے یہ ادارے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے فیس اپنی جگہ پر ہے تو فیس ابھی بھی موجودہ فیس سے کون سا دار المدینہ کا پورا خرچہ ہم اٹھا پا رہے ہیں؟ نہیں اٹھا پا رہے، ہمیں پتا ہے ہمیں جو پرابلمس ہیں، لیکن یہ پرسنل کمانے کے لیے نہیں ہے. ڈیفینیٹ سیلریز وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ، لیکن یہ کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے، دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوس چلائیے.
محمد عمر رضا عطاری بلوال سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میرے رب کا کلام سلسلہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر. اور نگران شورا حاجی عمران عطاری صاحب کی برگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو دو نبی علیہ السلام، ایک حضرت حضر علیہ السلام اور دوسرے حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت حضر علیہ السلام کا تو معلوم ہے کہ یہ پانی میں ہوتے ہیں، اور یہ حضرت الیاس علیہ السلام یہ کہاں پہ ہیں؟ رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر، حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر جلوہ فرما ہوتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے رب کا کلام سلسلہ میں میرا نگران شورا سے عرض ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ تو ہم پڑھتے لیکن بعض الفاظ ایسے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا جن کا میننگ، تو کون سی تفسیر پڑھنا بہتر ہوگی جس سے بآسانی ہم اس کے ترجمے اور اس کے معنی کو سمجھ سکے؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بآسانی تو نہیں کہتا، لیکن الحمدللہ قدر آسان، کسی حد تک آسان تفسیر اگر اردو میں آپ کو پڑھنی ہے تو تفسیر صلاۃ الجنان لے لیجئے مقتدۃ المدینہ سے، اسے لے لیں، اسے پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت شامل رہی تو عقائد، اخلاق، اعمال، کردار، معاملات اور جو کچھ قرآن کریم کے مضامین ہیں الحمدللہ کسی حد تک آپ کو اس سے فوائد حاصل ہوں گے. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کرے. کال چلائیے.
غلام عباس عطاری عرض کر رہا ہوں گلزار صاحبہ سرگودا سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں؟
حضرت خضر علیہ السلام، اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق خضر علیہ السلام یا اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ عزوجل دعوت اسلامی کا یہ پیارا سلسلہ میرے رب کا کلام جو مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری دامت برکات ملالیہ آپ اس سلسلے کو فرماتے ہیں، ماشاء اللہ بہت سارا علم دین سیکھنے کا اس کے ذریعے موقع ملتا ہے. اس سلسلے کے ذریعے ایسی خوشبوئیں مہکتی ہیں کہ اس سے بہت زیادہ یہ ذہن بنتا ہے جو اسلامی بھائی اس کو باقاعدہ دیکھتے ہیں. میرا حسن ظن ہے کہ وہ اگر تلاوت قرآن کے عادی نہیں تھے تو انشاءاللہ عزوجل میرے رب کا کلام جو ہے یہ ان کے دلوں کے اندر ایسی مہک، ایسی روشنی پیدا کرے گا کہ اس کے ذریعے تلاوت قرآن کرنا ہم سب کے لیے آسان، اور بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ عزوجل مزید اس کی برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی.
بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم سب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمائے، اے ایمان والو، اور ہمارا اس سلسلے میں یہ بھی ایک عنوان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اے ایمان والوں کہہ کر خطاب فرمایا ہے، اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. چنانچہ آج پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے متعلق کچھ مدنی پھول عرض کروں گا. آئیے پہلے سنتے ہیں پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض.
اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا.
یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ خرچ کرو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو یہ جو انفقو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ خرچ کرو، بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے تھے. اب یہ آیت کریمہ جو آپ نے سنی، اب اس کی تفسیر پر غور کریں. ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ تعالی کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو اللہ کی راہ میں، نیز زمین کی پیداوار سے بھی رائے خدا میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں ناقص، گھٹیا، ردی، جو گھٹیا قسم کا جو مال ہوتا ہے نہ دیا کرو. جب تم اللہ سے اچھی جزا چاہتے ہو، اس سے اچھا اجر چاہتے ہو، اس کی بارگاہ سے اچھا ثواب چاہتے ہو، تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو نا. غور کرو، جس طرح کا گھٹیا مال تم رائے خدا میں دے رہے ہو، وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ وہ مال تو تم قبول نہیں کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لیا تو خوش دلی سے قبول نہیں کرو گے. تو یہاں یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ رائے خدا میں جو مال تم خرچ کر رہے ہو، ایسا مال دیتے ہو کہ اگر تمہیں دیا جائے تو تم اس سے اول تو قبول ہی نہ کرو، اگر قبول کرو تو تم خوش دلی کے ساتھ نہ کرو اور بامر مجبوری اور مجبوراً آپ اس کو قبول کریں. تو ایسا مال جو تمہیں دیا جائے تم اپنے لیے قبول نہ کرو، ایسا گھٹیا قسم کا مال اور ایسا ہی گھٹیا اور ردی قسم کا مال تم رائے خدا میں خرچ کرتے ہو. یہ یہاں پر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اب ان کے لیے آیت کریمہ میں عبرت کا بیان ہے جو بھی آپ نے تلاوت سنی. ہاں، اگر کوئی چیز فی نفسی ہی، یعنی اپنی ذات میں از خود بہت اچھی چیز ہے اور مگر آپ کو پسند نہیں ہے، تو یہ اس حکم میں نہیں ہے. ایک شے ہے جو اچھی ہے مگر آپ کو پسند نہیں ہے، اب وہ آپ نے دے دی تو وہ اس حکم میں شامل نہیں کی جائے گی. البتہ حرج وائے جہاں چیز اچھی نہ ہو اور اس اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو پسند نہیں ہے اور اب آپ نے اٹھا کر وہ چیز دے دی، تو یہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے. اب اس کی مزید اگر آپ اس میں گہرائی میں جائیں گے تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، آیت زکوٰۃ کے متعلق نازل ہوئی. کچھ لوگ اپنے جو کھجوریں ہوتی تھیں اس کے دو حصے کر دیتے تھے، ایک اعلیٰ اور ایک ردی جو نہیں مطلب درست ہوتا تھا. جب صدقہ وصول کرنے والا آتا تو جو باغ میں پہنچتا کہ زکوٰۃ لیتے، تو وہ جو ردی قسم کا جو چیز تھی، اعلیٰ نہیں ہوتی تھی، وہ اسے دے دیتے. اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ ایک ہو گئی، یہ روح المعانی کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے. تفسیر در منصور کے حوالے سے اور یہ اس میں بحقی اور طبرانی اور ابو داود و نسائی کی روایتوں کے حوالے سے جو بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کا حکم ارشاد فرمایا، تو بعض لوگ ردی قسم کے، گٹیا قسم کے جو کھجوروں کے جو خوشے ہوتے تھے وہ لے کر حاضر ہوئے، تو ان کے متعلق قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. اسی طرح تفسیر دور منصور اور تفسیر کبیر کے حوالے سے اگر میں بیان کروں تو بعض روایتوں میں بعض ایسے تھے جو یہ جو کھجوروں کے جو خوشے ہوتے تھے وہ مسجد نبی شریف میں ٹانگ دیتے تھے تاکہ اہل صفا جو اصحاب صفا کہلاتے تھے وہ کھا لیں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جھاڑ کے دیکھا تو فرمایا کیا ان کا خیرات کرنے والا ناقص ثواب ہی چاہتا ہے؟ یعنی وہ اتنی ناقص قسم کی چیزیں تھیں کہ کیا تم اس کا ثواب ہی ناقص چاہتے ہو؟ جب اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب تفسیر روح البیان کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ صدقے میں خراب کھجوریں خرچ کرتے, لہذا اسے ان سے روکا گیا ہے. تو یہ چند ایک وجہ بیان کی گئی جس کی پر قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں. ان شارٹ یہ کہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم مال دیں وہ اچھا دیں, یہ سمجھنے کی کوشش کریں. ردی یعنی گھٹیا اور حرام چیزوں کی خیرات کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو. اللہ جانتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں کس نیت سے کون سی شے خرچ کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ لکھا اس میں یہ بھی ہے کہ یقین رکھو کہ رب تعالی صدقات کا محتاج نہیں جو ایسی ناکارہ چیزوں سے بھی راضی ہو جائے. وہ بڑا غنی اور تعریف کے لائق ہے, یعنی ذات و صفات میں کامل ہے, تو اس کے دربار میں بھی کامل اور قابل تعریف چیز ہی پیش کرنی چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے. تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ چند میرے مدنی پھول آپ کو بیان کیے ہیں تاکہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہمیں رب تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں جو خرچ کرنے کی جو تربیت اور ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی راہ میں اچھا خرچ کرو. پارہ چار چوتھے پارے کی جو ایک ابتدائی آیت, وہ تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. یہ ایک الگ موجود ہے قرآن کریم میں ہمارے لیے ایک ارشاد, اور اس پر ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے بڑا خوبصورت عمل کیا. شکر خرید کر, چینی شکر خرید کر خیرات کرتے تھے, صدقہ کرتے. کسی نے کہا حضور آپ اتنا ہی پیسے دے دیا کریں, تو فرمایا شکر مجھے زیادہ محبوب ہے, تو میں اس مال سے شکر خریدتا ہوں اور شکر خرید کر میں یہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, خیرات کرتا ہوں, تاکہ میں قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کر سکوں, اس آیت کریمہ پر عمل کر سکوں کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک الگ ہمارے لیے چوتھے پارے میں یہ موجود ہے قرآن کریم کا ارشاد. اور یہاں سورہ بقرہ کے اندر جو ہمیں سمجھایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ردی اور گھٹیا قسم کی چیزیں خیرات کرتے تھے جو ان کو دی جائیں تو وہ خود قبول نہ کریں, تو فرمائے گا کہ ایسی چیز تم اپنے رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کو تمہارے خیرات و صدقے کی کہاں ضرورت ہے؟ وہ تو قادر مطلق, اسی کا تو دیا ہوا ہے, مما فرمایا اسی کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو. ہم کچھ بھی خرچ کریں اس میں بھی اتنی کر کسر سے کام لیں. تو ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ کہ وہ اس معاملے میں بڑی مطلب کہ ان کی طبیعت عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہماری طبیعتوں کو بدلنے کا سبب بن جائے اور ہم اللہ کی راہ میں اعلیٰ قسم کی شے خرچ کریں. میں اس پر ایک اب اس سے ہٹ کر ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں. ایک واقعہ یاد آ گیا, واقعہ بڑا دلچسپ ہے. ایک بادشاہ کے یہاں بیٹھا ہوا, بادشاہ چاہے کہ اس کو میں ولی عہد بناؤں گا اپنا. تھوڑے دن عرصے کے بعد وہ بیٹا جو تھا وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا اور صحیح وہ نارمل نہ رہا. بادشاہ کو بڑی اس میں تشویش ہی کہ اب کیا کروں. تو بادشاہ نے چند لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں, اسلامک اسکالر بنانا چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے بھائی, بادشاہ سلامت ہے, ان کو کون منع کر سکتا ہے. اس اساتذہ لگائے گئے اور دیگر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اس میں اس بچے نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا. وہ قرآن کریم پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا, اس کی جو اب نارمل پن جو تھا وہ دور ہوتا چلا گیا قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے. وہ دور ہوتے 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 اس نے جو قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا شروع کیا, استاد صاحب اس کو پڑھاتے گئے کہ وہ عالم بنے گا اور دین کی خدمت کرے گا، قرآن کریم کی برکت سے اس کی دماغ صحیح ہو گیا، اس کی طبیعت صحیح ہو گیا اور بالکل نارمل ہو گیا، اور بادشاہ کو خوشی بھی بہت ہوئی کہ میرا بیٹا نارمل ہو گیا۔ تو جب اندازہ ہوا کہ بیٹا نارمل ہے، پھر سے اعلان کیا تھا میں اپنے بیٹے کو اپنا تخت نشین بناؤں گا، جا نشین بناؤں گا، گدی نشین بناؤں گا۔ مطلب جب یہ کسی کام کا نہ رہا تھا بادشاہ کے، تو اس کو عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے ڈال دیا، اور جب یہ اس کی طبیعت صحیح ہو گئی، ذہن صحیح ہو گیا، اور اب یہ اس کو لگا بادشاہ کو کہ میرا تخت سنبھال لے گا، تو اسے نہ عالم بنایا، نہ حافظ بنایا، نہ دین کے لیے وقف کیا، بلکہ اٹھا کر دوبارہ اس کو اپنے تخت پر بٹھا دیا۔ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جو کمزور ہے اس کو رائے خدا میں دے دو، جو بات مانتا نہیں ہے اسے رائے خدا میں دے دو، جو دین کا کام کرے، جو مطلب ہمارے کسی کام کا رائے خدا میں دے، جو انٹیلیجنٹ ہے، عقل مند ہے، اپروچ اچھی ہے، پکنگ پاور اس کا بہت اچھا ہے، اس کو لو اور اس کو اپنے لیے کوئی دنیا کی تعلیمیں دے دو، تو اس کو پھر اچھی اچھی کوالیفیکیشن کی طرف لے کے جائیں۔ واٹ از دس؟ کیا یہ درست ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک درد مند دل رکھنے والا سمجھے گا کہ نہیں یار درست تو نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ کی اولاد بڑی شارپ ہے، کلیور ہے، اپروچ اس کی بہت اچھی ہے، پکنگ پاور اس کا بہت اچھا ہے، خدارا اس کو آپ عالم بنائیں، حافظ بنائیں، بہترین اسلامک اسکالر بنائیں، مبلغ دعوت اسلامی بنائیں، خوبصورت عالم بنائیں، مفتی بنائیں اس کو، اس کی اللہ تعالیٰ نے اسے مینٹلٹی اس کو عطا کی ہے، وہ اتنی زبردست کیلکولیشن کرتا ہے، وہ اتنے زبردست کنکلوژن نکال لیتا ہے، آپ خود حیرت ہو جاتے ہیں، بیٹا تم، آپ تعریف نہیں کرتے عموماً ماں باپ اپنے بچوں کے، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے، بیٹا اچھا ہوتا ہے تعریف بھی نہیں کرتے اس کی، باہر دنیا تعریف کر رہی ہوتی ہے، ماں باپ اس کو کوس رہے ہوتے ہیں، تو بیٹا اور ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، اچھا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو ریلی اس کو اپریشیٹ کریں، اور اپریشیٹ کر کے اس کو دین کی طرف دیں، اس کی دلچسپی بڑھائیں۔ مین اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ دلچسپی کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، آپ اس کی دلچسپی بڑھائیں، آپ شروع سے جہاں چلیں بھاپ لیں کہ ہاں اس کے اندر یہ سوچ ہے، یہ کر سکتا ہے، آگے نصیب کی بات ہے کہ اگر وہ کر سنبھال پاتا کہ نہیں سنبھال پاتا۔ تو یہ ایک ضمناً بات یاد آئی تھی تو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ کالس لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام عائشہ تاریہ ہے، میں تانگلیہ والا ضلع سردار آباد سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اور کلام الہی میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی منی، ہمارے یہاں جو بولا جاتا ہے وہ ایک ہی معنی میں بولا جاتا ہے، کلام الہی یعنی اللہ کا کلام، قرآن کریم وہ ہے جس میں اللہ کا کلام موجود ہے، دونوں سیم معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تاندریہ والا صاحب کی کال تھی، تاندریہ والا میری حاضری بھی ہوئی ہے، ہمارے ایک مبلغ تاندریہ والا میں ہوا کرتے تھے، غلام سرور اتاری، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تاندریہ والا کا نام سنا تو ان یہ ذہن میں ان کا نام آ گیا، یاد آ گئے، اللہ کریم ان کو غری کے رحمت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ آپ کو خوشخبری ایک بتانی تھی، ماہنامہ فیضان مدینہ، تو یہ بڑا مطلب کہ اس میں خوبصورت مضامین موجود ہیں، اور اس میں بھی ہمارے جو آئی ٹی کے شعبے کے اسلامی بھائی ہیں ان کی بھی اس کے اندر تھوڑی سی پیچھے سے فیڈنگ ہوتی ہے، یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ ایک طرح سے اس کو سمجھیے کہ آپ کو دکھا کر اس بات پر ابھار رہا ہوں کہ لیجئے گا، یہ تھوڑا سا انگلش میں آخر میں ہمارا ٹرانسلیشن بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو دعوت اسلامی کا جو انٹروڈکشن ہے اس کا ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ البتہ اس میں مضامین بڑے خوبصورت بھی ہیں، نعت و مناجات اور کلام، اور یہ امیر سنت کے حوالے سے بھی ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے، کیونکہ پچھلا جو ماہنامہ امیر سنت نے اس کو پڑھا، کئی دفعہ اظہار بھی کیا تھا آپ نے کہ مجھے اس کو پورا پڑھنا ہے، تو پڑھنے کے بعد آپ نے دعایا کلمات بھی دیے اور اپنے قیمتی مشورے بھی عطا کیے، تو وہ مشوروں کو بھی ماہنامہ فیضان مدینہ میں لکھ لیا گیا ہے۔ اس طرح دین خیر خواہ تفسیر قرآن ہے، حدیث پاک کے شرح موجود ہے، مدنی منوں کے لیے بھی اس میں بہت سارے مدنی پھول موجود ہیں، دنیا کی پہلی کشتی کا اس میں عنوان موجود ہے، ہرن کی کھال گھر میں رکھنا کیسا، مدنی مذاکرے کے حوالے سے ماشاءاللہ سوال و جوابات، دار الفتح سنت کا جو یہاں ہے اس میں عقیقہ اور نکاح کے حوالے سے سوال جوابن، احکام شریعت کا یہاں پر بیان بھی موجود ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام بزرگوں کی سیرت روشن ستارے کو عنوان پر لکھیں، تو اس بار حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت موجود ہے۔ امیر سنت سے لوگ تقریض مانگا کرتے تھے، ہم نے ایک سلسلہ اس میں رکھا ہے مکتوب، امیر سنت نے جو لیٹرز لکھے ہیں اپنے وقت میں اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ تک وہ لکھتے ہیں، تو مکتوبات اتار کے حوالے سے ہے۔ تو امیر سنت سے جو تقریض مانگا کرتے تھے کہ وہ کتابوں پر تقریض لکھتے، تو ان کو جو امیر سنت نے اپنا عذر ظاہر کیا اعتذار، اس کو بھی اس رسالے میں ماہنامے میں شامل کیا گیا۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی الحمدللہ، اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے بڑی خوبصورت مدنی پھول آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ لے لیجئے، مدنی کلینک، اس میں روحانی علاج بھی ہے، نیند کے عنوان پر یہاں پر الحمدللہ مدنی پھول دیے گئے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ میں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ بہت کچھ اس کے اندر آپ کو ملے گا، اشعار کی تشریح بھی اس میں ہے، سچا تاجر کون بزنس کمیونٹی کے لیے اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ میری مدنی نتیجہ ہے کہ اس سے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ضرور حاصل کریں، سچا تاجر کا عنوان اس میں موجود ہے، بزرگان دین کا انداز تجارت کا عنوان موجود ہے، شریعت و تجارت کا عنوان اس میں موجود ہے، کاروبار میں وعدے کی اہمیت یہ عنوان بھی اس میں موجود ہے۔ نوجوانوں کے لیے بڑا خوبصورت موضوع ہے منزل کی تلاش، کیریئر پلاننگ، یہ انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت سارے مدنی پھول ملیں گے۔ اسی طرح زخم اور رگڑ لگنے کے بارے میں کیا حفاظتی تدابیر ہیں وہ ہے، بھنڈی اور کیلا اس کے متعلق مدنی پھول ہیں، نماز کے احکام کے حوالے سے اس میں کو مدنی پھول ملیں گے۔ شاہ رکن عالم قطب الاختاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملتان شریف میں جن کا مزار شریف ہے، اس کے اب ان کا تذکرہ مبارک بھی آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ میں ملے گا۔ اچھا، اس میں تذکرہ صالحات بھی ہم نے رکھا ہے اسلامی بہنوں کے لیے، تو حضرت سیدتن اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس میں ذکر ہے، عقائد کے حوالے سے فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اسلامی عقیدہ، اس کا بھی اس میں تذکرہ موجود ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا دیا اسلامی بہنوں کے لیے اس میں بڑا پیارا موضوع ہے۔ سر و چہرے کے بالوں کے بارے میں شرعی احکام دار اہل سنت کا بڑا اہم فتویٰ اس میں موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انقلابی جو معاملات تھے اس کا کچھ تذکرہ آپ کو اس میں ملے گا۔ جماعت الاولیٰ میں وصال فرمانے والے ہمارے بزرگان دین، ان کا مختصراً تذکرہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اس ماہنامہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے بالکل بیک ٹائٹل پیج پر امیل سنت کے وضو خانے کی تصاویر، پارٹیشن اور اس کے متعلق مدنی پھول، تاکہ ہم وضو بھی کریں اور ثواب بھی کمائیں اور ہمیں پڑھنے کا بھی ثواب ملے۔ تو یہ ہے آپ کا ماہنامہ فیضان مدینہ کا ایک مختصراً میں نے خلاصہ بیان کیا، اس امید پر بھی کہ آپ اسے ضرور حاصل کریں گے، لیجئے ممبر بن جائیے تاکہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ آپ کو آپ کے گھر تک دستیاب ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم سلسلے میں آپ کو جو دکھائیں گے وہ تھوڑا سا چینج ہے، وہ چینج کیا ہے آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا بتائیے، مجھے بہت خوبصورت ایک عبارت لکھ کر بھیجی تھی ہمارے اسلامی بھائی نے، میں وہ عبارت اگر مین و عین پڑھ دوں نا جیسے مجھے بھیجی گئی تھی ویسے ہی پڑھ دوں تو شاید زیادہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ عبارت کچھ یوں ہے کہ عبارت جو تحریر ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت جہاں بعض جگہوں پر حروف کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی واقعی ہو جاتی ہے، یوں ہی زبر زیر و پیش کی تبدیلی بھی معنی میننگ بدل دیتی ہے، بدل جانے کا اس میں اندیشہ رہتا ہے، بدل جانے کے وہ باعث بنتی ہے زبر زیر پیش بدلنے سے، جس میں بعض اوقات نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا آج ہم آپ کے سامنے اس کی چند مثالیں بیان کرتے ہیں۔ ان مثالوں میں جو پہلی مثال آپ کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں انعمت علیہم، یہ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے جن پر تو نے احسان کیا۔ اب انعمت یہ صحیح ہے، اگر کوئی پڑھ لے انعمت علیہم، اللہ نہ کرے معاذ اللہ، جن پر میں نے احسان کیا، یعنی پورے معنی بدل گئے، جن پر تو نے احسان کیا، یا اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے ہیں ہم کہ یا اللہ جن پر تو نے احسان کیا، اور یہاں پر انعمت پڑھ لیں گے تو جن پر میں نے احسان کیا، بالکل معنی تبدیل ہو گئے، تو پتہ چلا کہ زبر زیر و پیش، اس کو اعراب کہتے ہیں، اس کی تبدیلی بھی معنی بدل دیتی ہے. لہذا صرف جیسے عین کو عین ہی پڑھنا ہے تو ہا کو ہا ہی پڑھنا ہے، اسی طرح زبر کو زبر ہی پڑھنا ہے، اور زیر کو جہاں زیر ہوگا وہاں ہم نے زیر ہی پڑھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غلط تلاوت کرنے کی وجہ سے معنی بھی بدل جائیں. تو یہ آج ہم نے آپ کے سامنے یہ اعراب کی درستی کے حوالے سے بیان کیا، تلفظ کی درستی کے ساتھ ساتھ. اب پارہ ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 112 124، یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا. اب یہاں پر آپ جو فرق دیکھیں گے وہ یہاں پر جو فرق بیان کیا گیا ہے، یہ ابراہیم، یہاں ابراہیم یعنی میم پر پیش آ گیا. اگر میم پر پیش پڑھ لیں گے، اور جب ابراہیم نے اپنے رب کو کچھ باتوں سے آزمایا، اب آپ غور کیجئے، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، صرف میم پر جو زبر ہے، اس زبر کی جگہ پر اگر ہم نے پیش پڑھ دیا تو معنی کتنے بدل گئے، میننگ کتنے بدل گئے، کہ بالکل وہ الٹ ہو گیا نا. کہ یہاں پر ہے کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا اور صرف زبر کا آپ نے پیش کر دیا خدا نہ خواستہ، تو معنی کیا بن گیا، اور جب ابراہیم نے اپنے رب کو کچھ باتوں سے آزمایا. اب آپ غور کیجئے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے لاکھوں لاکھ ناظرین کے لیے بڑا اس میں ایک نیا پہلو ہوگا کہ زبر اور زیر اور پیش اور اعراب کی تبدیلی معنی کتنے بدل دیتی ہے، میننگ کتنے بدل کر یہ اس میں فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ کچھ ہم نے کوشش کی آپ تک مطلب پہنچانے کی، انشاءاللہ تبارک بقیہ مزید سلسلوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی سورتوں کے فضائل یہ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہے. آج ہم سورہ بقرہ پارہ ایک سورہ بقرہ کے متعلق کچھ عرض کریں گے. اس سورت میں 40 رکوع، 286 آیاتیں، 286 آیات، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ کے فضائل واقعی بے شمار ہیں، چند عرض کرتا ہوں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، وہ قیامت کے روز اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. اور دو روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں گے، دو سائبان یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی کتارے ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے. جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ اتنی عظیم اور اتنی پاورفل سورہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا، وہ اس سے یعنی یہ دو آیتیں ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی، اس کا تحفظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دنوں تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا. یہ بڑی زبردست سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی پہلی رکوع اور آخری آیتوں کی بے شمار فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. اللہ کریم سورہ بقرہ کی بھی تلاوت ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قولے چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نگرانی شورا کا یہ سلسلہ میرے رب کا کلام بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. اس سلسلے کے اندر جو حافظ قرآن قرآن پاک نہیں کھولتے, قرآن پاک پڑھتے نہیں, نام کے حافظ کہلاتے, ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی کھول ارشاد فرمائیں. اور دوسرے نمبر پہ اس سلسلے کے اندر تھوڑی سی ہمارے اوپر وضاحت فرما دیں ہمارے لیے کہ حافظ کہنا کس کو چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک ایک پارا حفظ کیا ہوتا ہے, 10 پارے کیے ہوتے ہیں, کسی نے 5 کیے ہوتے ہیں, کسی نے 15 کیے ہوتے ہیں, کسی نے 20 کیے ہوتے ہیں. مثلاً کہ کچھ لوگوں نے مکمل طور پہ حفظ نہیں کیا ہوتا تو ان کو بھی لوگ حافظ. پھر دوسرے نمبر پر کئیوں نے, کچھ لوگوں نے حفظ کیا بھی ہوتا ہے مکمل, لیکن ان کے جو قرآن پر عمل والے کام نہیں ہوتے, نماز نہیں پڑھتے, ایسے حافظوں کو حافظ کہنا کیسا ہے, اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائے.
ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ جس نے قرآن کریم پورا حفظ کیا عموماً ان کو سند ملتی ہے, اعزاز ملتا ہے. تو جو پورا قرآن حفظ کرتے ہیں انہی کو حافظ کہا جاتا ہے. ایک پارا, 2 پارے یا 10 پارے, 20 پارے کسی نے حفظ کیے ہیں تو اس کو عرفاً ہمارے حافظ کہا نہیں جاتا, حافظ کہا ہی اس کو جاتا ہے جسے قرآن حفظ کیا ہو. اب رہی بات کہ اس کو قرآن پر عمل نہیں کر پاتا تو وہ اس کا ایک الگ فعل ہے, حافظ تو وہ ہے نا. تو یوں اگر ایک شخص نے قرآن کریم حفظ کیا ہے تو اس کو حافظ کہنا جائز تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نگرانی شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا حافظ قرآن کو بھی دیکھ کر تلاوت کرنا چاہیے؟
بالکل کرنا چاہیے. حافظ قرآن کو قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنے کا ثواب الگ ملے گا. قرآن کریم پڑھنے کا ثواب, قرآن کریم دیکھنے کا ثواب, قرآن کریم کو چھونے کا ثواب انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی
My name is Mohammed Salah Razatari. I am 5 years old. I live in Panna. Mera Rab ka kalam bahut Madina 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 hai.
MashaAllah. Beshak. Mera Rab ka kalam bahut 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 acha meetha pyara kalam hai. Mera Rab ka kalam. MashaAllah. Madni Munni ki awaz marhaba. Khol chalaiye.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فرمان افتاری خانے وال شیخ سے بات کر رہا ہوں. مدنی جگہ سلسلہ, میرا رب کا کلام ماشاء اللہ بہت ہی پیارا پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نگران شروع کو جنہوں نے بے شمار برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال کرنے کا, حوصلہ افزائی کرنے کا, دعائیں دینے کا بہت بہت شکریہ. قرآن کریم کی تلاوت میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین ضرور کیا کیجیے گا. ضرور کریں, ضرور کریں, ضرور کر روزانہ کریں اور اس کو اپنی عادت میں لے لیں. جس طرح آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں نا, کہ ایک دن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بغیر کھائے پیے گزار دیا ہو. کوئی ہے ایسا جس سے آج کے دن کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا ہو؟ تو جس طرح بغیر کھائے پی ہمارا پورا دن نہیں گزرتا, قرآن کریم کی تلاوت کیے بغیر ہمارا دن نہ گزر جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بے پناہ محبت عطا کرے, اس کے پڑھنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ ہند نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ ہند نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد.
میں میرے دل کو لگا دیں.